الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صلوات عیدان وطن سن 1430 ہجری کا آخری سورج کل شام کو فنا کی تاریکیوں میں ڈوب گیا اور کل رات سن 1431 ہجری کا پہلا چاند افق عالم پر نمودار ہوا اور اس چاند کے نمودار ہوتے ہی ہمارے آغا خانے سج گئے، ہمارے گھروں میں عالم استادہ ہو گئے اور ہم نے فرش آغا بچھا دیا. یہ جس فرش آغا پر ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فرش آغا ہے. یہ فرش توحید الہی کی گواہی دینے والا فرش ہے. یہ فرش رسالت محمد کے اعلان کا فرش ہے. یہ فرش محبت آل محمد سے اظہار وفاداری کا فرش ہے. اس فرش پر قرآن اور اسلام کی تعلیمات بیان ہوتی ہیں. اور ہمیں ایک بار پھر اس بات کا موقع ملا کہ ہم اس فرش سے آزاد تھے، اپنے مانوس اور نامانوس سننے والوں تک اپنے عقیدے اور اپنی عقیدت کو پہنچا سکیں. ہمیں زمانے کی گردش ناہموار نے ایک بار پھر یہ موقع دیا کہ ہم اجتماعی صورت میں جمع ہوں اور جمع ہونے کے بعد حسین پر گریے کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں. حق ادا ہونا ممکن نہیں ہے، کوشش تو کر سکتے ہیں نا. پر دیکھو، ایک مرتبہ پوری دنیا کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ آنسو کسی کے لیے تلوار نہیں ہے. یہ آنسو جو ہماری آنکھوں سے گر رہے ہیں محبت آل محمد میں، یہ کسی پر حملہ نہیں ہے، یہ تیر نہیں ہے، یہ تبر نہیں ہے، یہ خنجر نہیں ہے. ہر چھوٹی طاقت، ہر بڑی طاقت، ہر پڑوسی ملک، ہر قریبی ملک، ہر دور کا ملک، ہر احمق سیاست دان، ہر چالاک سیاست دان، ہر بےہودہ حکمران، ہر اچھا حکمران اس بات کو سمجھے کہ یہ آنسو نقصان نہیں پہنچاتے، یہ آنسو شفاعت کا سبب بن جاتی ہے. ہمارے یہ آنسو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، ہمارے یہ آنسو شفاعت کا سبب بن سکتی ہے. اگر کوئی دل سے چاہے، اگر کوئی محبت آل محمد کے ساتھ اس فرش پہ آ جائے اور آنسو کے دو قطرے نکل جائیں تو ممکن ہے کہ شفاعت کا سبب بن جائے. بھائی میں کیا کروں کہ یہ آنسو ہمارے ائمہ کی وصیت ہے. کیا بھول گئے کہ ابن شبیب سے امام رضا نے کہا
یبن الشبیب ان کنت باقیا سب کے اعلیٰ جتی الغریب.
سنو بھائی شبیب, شبیب کے بیٹے سنو, اگر تمہیں کسی پر رونا آ جائے تو اس پر بعد میں رونا, پہلے میں جا کے رونا.
اگر
کسی پر بھی گریا آ جائے تو پہلے پہلے میرے جد پہ گریا کرنا. یہ وصیت ہے امام رضا کی.
اور کیا بھول گئے تمہارے تیسرے امام کے, جس کی یاد میں تم جمع ہوئے ہو. اس نے جب وہ فتح آخری کے لیے سجاد کے پاس آیا,
اب بات نہیں ہے اکبر نہیں ہے, سب شہید ہو چکے, آیا ہے وہ فتح آخری کے لیے.
اسرار امامت تعلیم کرنے کے بعد یہ کہنے لگا کہ سجاد سجاد اذا رجعت الى المدینہ بلغ نسیتنا السلام.
جب مدینہ پلٹ کے جانا تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام پہنچا دینا.
اور اس کے بعد جملہ سنو گے
تمہارے امام نے کیا کہا,
کہ میں سجاد جا کے میرے چاہنے والوں سے یہ کہہ دینا کہ لئے تکن فی یوم عاشورا جمیعا تذکرونی.
بھائی عجیب 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 جملے ہیں میرے, چار مصرے ہیں میرے امام کے, وہ چاروں مصرے سنتے جاؤ.
اچھا میں آج نہیں کہوں گا
بھائی, بہت 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 جو لئے تکو فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیفا تسخیل تکنی فعبا ایر ہمونی کاش تم,
بھائی سننا,
کاش تم اس وقت ہوتے جب میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا.
کاش لے سکوں کہ یوم عاشورا جمیعاً تنظرونی کیفا تسخیل کیفا تسخیل تفلی فابا ان یرحمونی, کاش تم ہوتے عاشور کے دن تو یہ دیکھتے کہ میں نے کیسے پانی مانگا
اور جواب تو کیسے پی رہا.
شی علی مہما شریف تم البائی فصل ہوگی.
اور میرے چاہنے والوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرنا.
اور اب چوتھا مصرع تمہاری خدمت میں حاضر کراؤں,
او سمعتم بے غریب او قتیل فندمونی,
اور جب سنو کہ کوئی دور پردیش میں مارا گیا تو پہلے مجھ پر ماتم کرو. بات تو
یہ حسین ابن علی کا پیغام, وہ تھا امام رضا کا پیغام.
تو یہ گریا اس وصیت پر عمل ہے.
میں یہی لانا تھا.
حسین نے کیا کہا,
انا قتیل الابرا,
بہت مشہور جملہ ہے میرے حسین کا,
انا قتیل الابرا,
مجھے رولا رولا کے قتل کیا گیا.
عجیب جملہ ہے,
انا قتیل الابرا, مجھے رولا رولا کے قتل کیا گیا.
بھائی کیا کہا,
رولا
جب اکبر کے سینے سے بڑی کھینچ رہے تھے جب روئے,
جب عباس کے کٹے ہوئے جھانے اٹھائے جب روئے,
جب بچے کو دفن کر رہے تھے تو روتے جا رہے تھے.
تو اس وصیت پہ عمل تو ہوگا.
یہ کون ہے حسین,
یہ کون ہے
جسے رولا رولا کے قتل کیا گیا.
اگر یاد رکھ سکو تو یاد رکھنا, یہ حسین وہ ہے جس کا قول قرآن نے رکھا, جس کا عمل قرآن تھا.
میں اپنے موضوع سے متصل ہوا,
برہان رب اور قرآن.
کون ہے یہ آل محمد
جن کا قول قرآن رب ہے,
جن کا عمل قرآن ہے.
میں نے اپنے اس موضوع گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے سنا میں کلام میں سورہ نساء کی 174ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا.
اور میرا موضوع گفتگو اس کے بعد کی بھی آیت ایک آیت ہے,
یعنی دو آیت.
یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم,
اے انسانوں تمہارے پاس تمہارے رب کا برہان, اس کی دلیل آ گئی.
یہ نہیں ہے کہ ہم نے بھیجی,
یعنی ڈیلیور ہو گئی.
قد جاءکم برہان من ربکم,
تمہارے پاس تمہارے رب کا برہان آ گیا.
وانزلنا الیکم نورا مبینا,
اور ہم نے تمہارے لیے ایک روشن نور, روشن کرنے والا نور نازل کیا.
فا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ, تو وہ لوگ جو اللہ پہ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کے احکامات کو مضبوطی سے تھام لیا, فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِهِ مِنْهُ وَفَضْلِهِ, تو اللہ ان ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت اور اپنے فضل کے دامن میں پناہ دے گا, وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, اور انہیں اس سب جو راہ جا رہی ہے اس کی ہدایت کر دے گا. یعنی اصل مسئلہ یہ ہے, توجہ رکھنا, اس لیے کہ سلسلہ فکر اب اسی مقام سے آگے بڑھے گا اور آج تک بھی اس کو آ سکوں تاکہ بات آگے جا سکے. عمران برہان رب اور قرآن, تفصیل ہوگی کہ برہان رب کے معنی کیا ہے اور قرآن کس طریقے سے برہان رب کو پیش کرتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر پوری کائنات اللہ کو اس طریقے سے مان لیتی جس طریقے سے اللہ منوانا چاہ رہا تھا, تو پوری کائنات اس کی رحمت اور اس کے فضل کے دائرے میں آ جاتی. سمجھنا بھائی, منزل تمہید ہے اور اس منزل تمہید پر تمہیں روکنا تو چاہوں گا. یہ جو کائنات ہے یعنی کم سے کم انسان, اگر اس طریقے سے اللہ کو سمجھ لیتے جس طریقے سے اللہ اپنے آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا, تو کائنات اللہ کے فضل کے دائرے میں آ جاتی, اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاتی. یہ جو آج مسائل ہیں تبدیلی کو کر رہا ہوں, یہ جو آج پوری انسانیت کے گلوبل مسائل کی بات کر رہا ہوں, پوری انسانیت کے جو مسائل ہیں وہ مسائل اس لیے ہیں کہ اللہ کو ویسا نہیں مانا جیسا اللہ منوانا چاہ رہا تھا. سن لو منزل تمہید ہے اور آج پہلی گفتگو ہے تو کہیں نہ کہیں تو جانا ہے. اچھا تو میں نے کیا کیا کہ پوری کائنات کو اللہ جو تصور توحید دینا چاہ رہا تھا, اس تصور توحید کو پوری کائنات نے قبول نہیں کیا. یعنی لا الہ الا اللہ زبانوں پہ ہے, لا الہ الا اللہ عمل پہ ساری نہیں ہے. لا الہ الا اللہ دلوں میں ابھی نہیں اترا. اگر یہ بات واضح ہو گئی ہے تو اب اس بات کو یاد رکھنا کہ تم, میں پوری انسانیت کو وہاں کر رہا ہوں, اس لیے آئے تو کہا یا ایو الناس, اے لوگو, یا ایو الذین آمنوا نہیں ہے, اے ایمان لانے والو, یا ایو الناس. تفصیلی گفتگو ہوگی ان موضوعات سے ہوگی, لیکن یہ تفہیم استوار ہونا ہے. یا ایو الناس, اے انسانو, اللہ کو ایک مان لو, اللہ پہ ایمان لاؤ, اللہ تمہیں اپنی رحمت کے دائرے میں لے لے گا. تو یہ جو مسائل میں انسان آج گھیرا ہوا ہے, توجہ رکھنا, یہ جو مسائل میں انسان گھیرا ہوا ہے, تو کہتے یہ ہے کہ بدلتی ہوئی دنیا میں مسائل بھی بدلتے ہیں, ان کے حل بھی بدلتے ہیں. یہ پرانا تین ان بدلتے ہوئے مسائل کا حل کیا دے گا؟ سن لیا تم نے, آج کا ماڈرن دنیا کا جو اعتراض ہے دین پر, وہ اعتراض یہی ہے کہ بدلتے ہوئے معاشرے میں, بدلتے ہوئے ماحول میں, بدلتے ہوئے حالات میں, کتنی تیزی سے دنیا بدل رہی ہے, ان میں ایک ڈیڑھ ہزار سال پرانے مذہب کے قوانین کیا کوئی ارتقائی عمل پیش کر سکتے ہیں؟ یہ ہے دنیا کا اعتراض. تو اب میری بات کو یاد رکھنا کہ لاکھوں انسان ہیں, کروڑوں ہوں گے, کروڑوں گزر گئے, بھائی ماحول بدل رہا ہے, انسان کی آنا بدل نہیں رہی ہے. ماحول بدلا, آنا نہیں بدلی. یعنی میرا میں میری جگہ ہے, تمہارا میں تمہاری جگہ ہے. بھائی اگر میں بدل جائے, بھائی بہت توجہ رکھنا, اگر میں بدل جائے تو اب کسی کو بھوک نہ لگے, کسی کو پیاس نہ لگے. کل کاروں میں رہتے تھے, آج بستروں پہ سو رہے ہو, سونا نہیں بدلا. کل کچا گوشت کھا رہے تھے, آج پکا کے کھا رہے ہو, کھانا نہیں بدلا. کل بھی پانی پی رہے تھے, آج بھی پانی پی رہے ہو, یعنی پینا نہیں بدلا. تو جو بدلا ہے تو عادت بدلی ہے, فطرت نہیں بدلی.
میرے ساتھ
میرے ساتھ چلتے رہنا. یہ آج ہے گفتگو تمہیدی, اور انہی تمہیدوں میں اپنے سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں میں کہ عادتیں بدلی ہیں, فطرت نہیں بدلی. انسان کا میں نہیں بدلا, انسان کی آنا نہیں بدلی. اب میں کیسے سمجھاؤں اپنے سننے والوں کو کہ آج یو این او کے کمرے میں ساری قومیں مل کے بیٹھ جاتی ہیں کہ بھائی قانون بناؤ. اگر ساری قوموں کی آنا نہ بولے کہ ایک قانون بن سکتا ہے
تو پھر کیوں بیٹھے
بیٹھے اس لیے ہے کہ سب مل کر, بھائی ہر ایک کا مزاج الگ ہے. اگر ہر ایک کا مزاج الگ ہے تو سب مل کر کیسے بیٹھ گئے؟ یعنی فطری مسائل ایک تھے. توجہ رکھنا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. فطری مسائل ایک تھے. ڈاکہ کل بھی تھا, ڈاکہ آج بھی ہے. قتل کل بھی تھا, قتل آج بھی ہے. بس فرق اتنا ہے کہ وہ قاتل اپنے قتل کرنے کا جواز نہیں دیتا تھا, آج جواز دینے والے پیدا ہو گئے. کل جنگ کرنے والا جنگ کرتا تھا, اور آج کا جنگ کرنے والا امن عالم کے نام پر جنگ کرتا ہے. تو مزاج نہیں بدلا بھائی, توجہ آتے ہیں, جواز بدل گئے. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کے خدمت میں کروں کہ دنیا کا قدیم ترین قانون تھا, اور دنیا کے قدیم ترین قانون سے لے کر آج تک جتنے قوانین دنیا میں آئے سب نے جسم کے لیے قانون بنائے, روح کے لیے ایک قانون بھی بنا.
میں نے بھی دنیا کے بڑے قدیم قانون دیکھے ہیں. میں نے بھی قدیم قانون, حمورابی کا قانون بھی میں نے دیکھا ہے, اور اس سے پہلے کے بھی قوانین دیکھے ہیں. جتنے قانون بنے
جسم کے لیے بنے, کوئی قانون روح کے لیے نہیں بنا. اور عجیب مزاج یہ ہے کہ اگر انسان جسم کی طرف توجہ دے تو روح کو چھوڑ دیتا ہے, اور اگر انسان روح کی طرف چلا جائے تو جسم کو چھوڑ دیتا ہے.
بہت رہا ہے یہ میسج, ذرا تھا سب سے عمومی سے میرے بات کو بلند کیا ہے, اور میں چاہوں گا کہ میرے ساتھ چلتے رہو تاکہ یہ مسئلہ آسانی سے حل ہو جائے. اچھا بھائی, جس نے جسم کی طرف توجہ دی اس نے روح کو چھوڑ دیا, جس نے روح کی طرف توجہ دی اس نے جسم کو چھوڑ دیا. بہت توجہ رکھنا, اس لیے کہ یہی وہ مرحلہ فکر ہے جس مرحلہ فکر پر تمہیں لانا چاہ رہا تھا. اچھا بھائی, تم نے اپنے جسم کے لیے بہترین مقام فراہم کر دیا, جسم خوش ہے. تم نے اپنے جسم کے لیے بہترین غذا دے دی, جسم خوش ہے. تم نے اس گھر میں بہترین بستر فراہم کر دیا, جسم خوش ہے. تم نے بہترین سواری اپنے جسم کو دے دی, جسم خوش ہے. جتنی نعمتیں ممکن تھی تم نے اپنے جسم کو فراہم کر دی, اور اب جسم ہو گیا مطمئن. اور یہی وہ موقع تھا جب روح تمہارے اندر سے چیخنے لگی کہ میرے لیے کیا کیا. سمجھ رہے ہو؟ ذرا تھا سب کو انہیں سمجھ بڑھ کیا پڑھے لکھے لوگ کشی پڑھنا ہے, اور آج گفتگو تمہیدی ہے تو تمہیدیں تو سوا ہو جائے. اچھا بھائی, تو ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ روح نے چیخنا شروع کیا کہ تم نے میرے لیے کیا کیا. تو اب ضرورت تھی کہ روح کے لیے کچھ ہو. بھائی خدا کی قسم, میری اس بات کو یاد رکھنا کہ دنیا میں جو جسم والے تھے وہ جسم کی طرح متوجہ ہو گئے, اور جو روح والے تھے انہوں نے ترک دنیا کر دیا. اور ایک مرتبہ قرآن نے آواز دی, کیا کمال کا سورہ ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. سارے کام تم فائدے کے لیے کرتے ہو, لیکن یہ زمانہ جو تمہارے سروں سے غیر محسوس طریقے سے گزر رہا ہے, یہ زمانہ تمہیں بتائے گا کہ تم سب نقصان میں ہو, فائدے میں نہیں ہو. یہ تمہارے جسم کی بات ہو رہی تھی. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, مگر وہ لوگ جو ایمان لائے, جنہوں نے ہمارے سارے کیا, جو حق پہ قائم ہیں, جو صبر پہ قائم ہیں, وہی اس خسارے سے بچائیں گے. بھائی یہی لانا تھا, تو مالک خسارے سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ فکر
مالی خسارے سے بچنے کا طریقہ کیا؟ کہا بھائی وہاں کہا یا ایھا الناس، اے لوگو اے لوگو اللہ پہ ایمان لاؤ، اور جب ایمان لے آئے تو اب سورہ توبہ میں آواز دی، آرام سے سننا بہت آرام سے، نوا سورہ 119 کی آیت، میں بڑی مشہور آیت ہے جو تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان لانے والو اتقوا اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین اور صادقین کے ساتھ رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو یعنی اللہ سے ڈرو، اب یہ نوجوانوں سے پوچھ رہا ہوں تم نے کیا کہا اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کو ڈرنے کی چیز ہے بھائی؟ ساری نمازیں پڑھی قربت اللہ اس سے قریب ہونے کے لیے تو ڈرے کیوں؟ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی ساری زندگی نماز قربت اللہ، روزہ قربت اللہ، حج قربت اللہ، یعنی ہم کو چاہتے ہیں کہ اس سے قریب ہو جائیں، اور وہ کہتا ہے کہ ہم سے ڈرو تو ڈرے کیوں؟ تو قریب ہوں گے نا، تو اب مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے غضب سے ڈرو، اب دو جملے ہیں برابر کے، اللہ کے غضب سے ڈرو توجہ رہے اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ کے دو برابر کے جملے، اللہ کے غضب سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی جو صادقین ہوں گے ان پہ غضب نہیں ہوگا، جہاں غضب ہوگا وہاں صادقین نہیں ہوں گے، اس لیے کہ واقعی منزل تمہید ہے اور سخت ہے ذرا سی، جہاں غضب ہوگا وہاں صادقین نہیں ہوں گے، جہاں صادقین ہوں گے وہاں غضب نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے غضب سے ڈرو اور صادقین کے ساتھ رہو، کہ تو ایک دوسرے کے مخالف مخالف سمت ہے نا، صادقین کے ساتھ رہنا ایک سمت ہے، اللہ کے غضب سے ڈرنا یعنی غضب خدا کا دوسری سمت ہے، تو اللہ وہ توجہ رہے، اب میں کیا کروں؟ اللہ وہ جس کو نہ خوشی ہو نہ غم ہو نہ غصہ آئے نہ کسی کو ڈانٹے نہ ڈپے، اس لیے کہ جذبات کا تعلق اللہ سے نہیں ہے، تو مالک یہ ہے کون جن کا غضب تیرا غضب، کچھ تو ہے جن کا غضب تیرا غضب، یہ ہے کون؟ کہا میرے نبی سے پوچھو عرب میں کیا کروں کہ اپنی بیٹی کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، جاؤ دیکھو اگر صحیح کتابوں میں روایت نہ ملے تو مجھے چیلنج کر دینا، من اغضبا فقط اغضبنی ومن اغضبنی فقط اغضب اللہ، جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، اور جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا، یعنی فاطمہ کا غضب خدا کا غضب ہے، تو ہمیشہ اس کے غضب سے ڈرتے رہنا، عجیب مرحلہ فکر ہے جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے کے آگے آؤں، لیکن مجھے آگے بڑھنے دو، اسے کہ یہ ابتدائی گفتگو میں ضروری ہے کہ یہ مرحلے عبور ہو جائیں، یہ مراحل عبور ہو جائیں اور یہ مرحلے آسانی سے طے ہو جائیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، دیکھو اگر میرے سامنے پڑھے لکھے افراد تشریف فرما نہ ہوتے تو یہ جملہ نہ کہتا جو کہنے جا رہا ہوں، اے ایمان لانے والوں صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، یہی کہا نا، یعنی ایمان لانے والے اور ہیں صادقین اور ہیں، इससे ज्यादा आसान तो मैं कर भी नहीं सकता था। यानी मसलन एक मिसाल दे दूं ताकि बच्चे भी समझ लें, भाई ए ईमान लाने वालों ओलमा का एहतराम करो। यानी ईमान लाने वाले और हैं, ओलमा और हैं, ठीक है ना भाई। यहां तक तुम मेरे साथ आ गए हो भाई। अब तो है वो मरहला जहां मैं तुम्हें रोकूंगा और आज की तब्दीली गुफ्तगू इस मरहले पर रुक जाएगी। ये क्या अजीब बात है। आए ईमान लाने वालों साजिदीन के साथ आओ। तो साजिदीन कुछ है, साजिदीन के मन सच्चे हैं, ऐसे सच्चे हैं कि कोई मोमिन उनके बराबर नहीं है। इन मोमिन को रुकने में उनके साथ रहो। तय हो गई ना बात। अब इससे इंकार तो नहीं करोगे कि ऐ ईमान लाने वालों कुछ साजिदीन हैं जिनके साथ तुम्हें रहना है और वो साजिदीन सारे ईमान लाने वालों से ऊपर है, ठीक है ना। तो क्या ईमान लाने वालों में सच्चे नहीं है? इतने सच्चे तो यहां मेरे सामने बैठे हुए हजारों की तादाद में सच्चे थे, लेकिन हम और किस्म के सच्चे हैं और अल्लाह के कहे हुए साजिदीन और किस्म के। सुनते चलो आराम 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 से सुन रहा। आज जिस तरीके से गुफ्तगू कर रहा हूं मैं, ये सारे तरीके तुम्हें अगली तकरीरों में काम आ जाएंगे, ठीक। अच्छा भाई, तो अब एक रिवायत तुम्हें सुनो। अब तक तो आया तो गुफ्तगू थी ना, अब एक छोटी सी रिवायत सुनते जाओ। मेरे पैगंबर ने सुनना, साजिदीन और हैं, मोमिनीन और हैं। मेरे पैगंबर ने एक मरतबा अबू ज़र की शक्ल देखी है। पहचानते हो अबू ज़र को? चलो आज फिर थोड़ी सी गुफ्तगू अबू ज़र हो जाए। अबू ज़र की शक्ल, अबू ज़र की शक्ल देखी और फरमाने लगे कि मा अकल लकल खबरा व मा अज़र लकल खबरा रजल अस्तक मिन अबू ज़र मिन अबू ज़र। आसमान ने अबू ज़र से ज्यादा किसी सच्चे पर साया नहीं किया और जमीन ने अबू ज़र से बड़े सच्चे को उठाया नहीं। यानी आसमान और जमीन में एक ही बड़ा सच्चा है जिसका नाम है अबू ज़र। मैं बहुत तवज्जो रहे, बहुत तवज्जो रहे। मेरे नबी का फरमान है, किताबें भरी हुई हैं इस रिवायत से, बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने लिखा है कि अबू ज़र दुनिया का सबसे बड़ा सच्चा। आसमान और जमीन के दरमियान अबू ज़र से बड़ा सच्चा नहीं गुजरा। आपका क्या ख्याल है कि क्या अंबिया से भी बड़े सच्चे? तो सवाल है ना। रसूल ने तो कोई कैद ही लगाई, कहा कि अबू ज़र से बड़ा सच्चा तो दुनिया में गुजरा ही नहीं। तो सारे उलमा इस बात पर मुत्तफिक है कि नहीं भाई नहीं, अंबिया अलग है, अबू ज़र अपने जैसों में सबसे सच्चे हैं। समझ गए बात को? अपने जैसों में अबू ज़र सबसे सच्चे हैं। अबू ज़र का कोई जो साथ मुकाबला नबी से नहीं है। भाई अजीब बात है कि जब नबी का सहाबी नबी जैसा न हो सका, नबी की जिंदगी में मौजूद है, नबी जैसा न हो सका, तो डेढ़ हजार बरस बाद आने वाला मुल्ला नबी जैसा कैसे बन गया? सबसे बड़ा सच्चा نبیوں کو چھوڑ کر. اس کائنات کا سب سے بڑا سچا کون؟ ابو ذر. بھائی یہاں تک تو آگے ہو میرے ساتھ. اچھا بھائی تو اس کائنات کا سب سے بڑا سچا نبیوں کو چھوڑ کر ابو ذر ہے, اور ابو ذر مومن ہے یا نہیں؟ بھائی یہی تو ڈانا تھا خدا کے قسم تمہیں, ابو ذر مومن ہے یا نہیں؟ اور اس سے کہا جا رہا تھا صادقین کے ساتھ رہو. اب ڈھونڈو کہ وہ سچے کون ہیں جن کے ساتھ ابو ذر جائے تو ابو ذر تیسرا بن جائے. تو اب ان صادقین کو ہم کہاں تلاش کریں؟ یہاں تک آ گئے میرے ساتھ, تو اب ان صادقین کو کہاں تلاش کریں بھائی؟ یہ صادقین کہاں ملیں گے؟ صادقین سچے سب ہیں. ہم بھی بہت سی باتیں سچ کہتے ہیں تو اتنی مقدار میں تو ہم بھی سچے ہیں, لیکن وہ صادقین جو ابو ذر سے بڑے صادق ہو یہ ملیں گے کہاں؟ تو بھائی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر روایت پڑھو اعتراض کر دینا, لیکن اگر میں تمہیں ایک واقعے کی طرف متوجہ کر دوں تو میری بات کو مان لو. بھائی صادقین کو ڈھونڈ رہے ہو نا, جب موبائل میں کاذبین میں لعنت بھیجے جائے.
دوسرا ٹکڑا کہا, ومن تخلف عنہا, جو اس کشتی سے منہ کو پھیر کے گیا
غرق غرق ہو گیا, وہ ہوا اور ہلاک ہو گیا. بھائی غرق ہو گیا تو کافی تھا نا,
ہلاک ہو گیا کی کیا ضرورت تھی. اس لیے کہ کبھی غرق ہونے والے بچا بھی لیے جاتے ہیں. آل محمد سے ہٹنے والا قیامت تک کے لیے تباہ ہوگا.
لیکن اب جملے میرے سمجھے جانا
بھائی, نوح کی کشتی اگر نوح سمجھ میں آ گیا
کشتی سمجھ میں آ جائے گی,
اور اگر نوح ہی سمجھ میں نہ آیا تو کشتی کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی. کہنے لگے سورہ نوح 74 سورہ قرآن مجید کا
میں دیکھنا پروردگار رب انی دعوت مالک, میں نے اپنی قوم کو بلایا پکارا کہ میری طرف آؤ, لیلن و نہارا دن میں بھی پکارا رات میں بھی پکارا, فلم یزد ہوں تو آئی اللہ کرارا, لیکن وہ میری پکار سنتے رہے اور سنتے بھاگتے رہے. پتھر کھائے نوح نے, اس کی شکایت نہیں ہے. نوح کو تمسخر آمیز لہجے میں خطاب کیا گیا, اس کی شکایت نہیں ہے. یعنی میں لفظ بدل دیا, میں نے گالیاں دی گئی نعوذ باللہ اللہ اعظم نبی کو گالیاں دی گئی, اس کی شکایت نہیں ہے. شکایت کس بات کی ہے کہ نبی پکار رہا تھا وہ سرا کر رہے تھے. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ انی دعوت ہو مالک, میں نے انہیں پکارا, لائن بنارا رات میں پکارا, پھر میں نے دعوت کی, فلم جزید دعائی اللہ فرارا, لیکن مالک میرے پکارنے پہ وہ فرار کرتے رہے. تو نبی کی سب سے بڑی اذیت یہ ہے کہ وہ پکارے امت فرار کر جائے. ٹھیک ہے. اچھا بھائی تو اب کیا دعا تھی؟ مالک مالک انہیں تباہ و برباد کر دے, کا کشتی بناؤ. واقعہ نہیں بیان کروں گا میں, تو قرآن کے دو جملے تمہاری خدمت پیش کروں گا اور بات مکمل ہو جائے گی. کا کشتی بناؤ, نو کشتی بناؤ. کشتی بننی شروع ہوئی, توجہ ہو رہے, تیار ہوئی, طوفان آیا, سب سوار ہو گئے. اب قرآن نے آواز دی, جاؤ سورہ صافات میں دیکھنا, لقد ناتانا نوح فلنعم المجیبون. نوح نے ہمیں پکارا, 37 سورہ ہے. نوح نے ہمیں پکارا, ہم بہترین جواب دینے والے ہیں. نجیناہ واہلہ من الکرب العظیم, ہم نے نوح کو بھی بچا لیا, نوح کے اہل بیت کو بھی بچا لیا. انکار کرو گے؟ انکار کرو گے؟ بھائی سورہ صافات میں کہا ہم نے نوح کے اہل بیت کو بچا لیا, بھائی سن لو. اور سورہ تحریم میں کہا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح, ہم نے نوح کی بیوی کو ہلاک کر دیا, اہل بیت کو بچا لیا, بیوی کو ہلاک کر دیا. بیوی خوش ہو اہل بیت میں نہیں ہوتی. بہت توجہ رہے, اسے کہ اس مرحلے پر تمہیں روکوں گا نہیں,
بات بات یہی مکمل ہو جائے گی. بھائی کچھ ہو
اہل بیت میں نہیں ہے, ہم نے نوح کو اور نوح کے اہل کو بچا لیا. ٹھیک ہے نا بھائی, یہی تو تمہیں سمجھانا تھا. اور نوجوان اگر میرا یہ جملہ سمجھ گئے تو خدا کی قسم آج آل محمد کی معرفت کا ایک باب کھل گیا. نوح کے اہل بیت کون؟ جنہیں اللہ نے بچا لیا.
جو بچ جائیں, جو نجات پا جائیں وہ نوح کے اہل بیت, اور جو امت کو نجات دے دے وہ محمد کے اہل بیت.
بات تو آگے ہو گئی نا. اچھا بھائی تو اب اگر یہاں تک آ گئے ہو تو مجھے اجازت ہو کہ دو جملے کہوں اور بات مکمل ہو جائے. اب اس سے زیادہ دامن وقت کی گنجائش نہیں ہے, اور آج کی تبدیلی کو تو اس مقام پہ رک جائے گی. مسئلہ اہل بیت کا مسئلہ سفینت نوح, بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, بہت پرانے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, اب ان کی خدمت میں خدا ان کی سائے کو قائم رکھے, ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائے اور دوسرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک زندہ رہوں ان کی تفریح دبا کے لیے. کہنے لگے کہ ہاں میں سننا پتا تھا سب, جب جملہ تمہارے سننے کا ہے. کہنے لگے ہاں آل محمد نو کی کشتی تو کہیں, لیکن کشتی چلتی ہے ستارے کی مدد سے. آ گئے نا ستارے بیچ میں, ستارے تو آ گئے. قرآن میں بھی اگر کشتیاں ستارے کے ذریعے چلتی ہیں تو ٹھیک ہے, آل محمد کی فضیلت سے انکار تھوڑی ہے بھائی, انکار تو نہیں ہے لیکن کشتی چلتی ہے ستارے کی مدد سے. تو اب ان سے کہہ رہا ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ کشتی چلتی ہے ستارے کی مدد سے, نیا سفینہ نور جو چلا تھا وہ دن میں چلا تھا رات میں نہیں, تو وہی کہے گا جسے دن میں تارے نظر آتے ہو. مسئلہ اہل بیتی کا مسئلہ سفینہ تنور, من رکبہ نجا ومن تخلف عنہا غرق بہوا. میری اولاد کی مثال نوح کی کشتی کی مثال ہے, کیا مکمل مثال ہے. وہاں نجات کے لیے ایک ناطق ایک سامے. بھائی بہت توجہ رکھنا, بہت توجہ رکھنا, یہ گفتگو تلخیص پا رہی ہے. وہاں نجات کے لیے, اب سامی کے مائی کو تم جانتے ہو نا, سامی تو ناطق, ایک ناطق ہے اور ایک سامی ہے. نوح ناطق, کشتی سامی. یہاں بھی نجات کے لیے دو قرآن سامی, آل محمد ناطق. بھائی بہت بہت توجہ, اس لیے کہ گفتگو تشریف پا رہی ہے اور گفتگو اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی. وہاں نجات دو کے بغیر نجات نہیں ہوگی, ایک ناطق اور ایک ثابت ہو. یاد نجات کے لیے دو ہیں, ایک ثابت ہے اور ایک ناطق ہے. اور اب جملہ یاد رکھنا, یاد رکھنا کہ کشتی اتنی اہم تھی کہ کشتی سے منہ موڑ کر سلوی بیٹا نہ بچ سکا. میں مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہے کہ خونی رشتے والا نہ بچ سکا. تو جب کشتی سے منہ پھیر کر خونی رشتے والا نہ بچا تو رشتہ جوڑنے والے کیسے بچائیں گے. تبدیلی تھی اور میں نے زحمت دی اور سلسلہ فکر آگے بڑھ جائے گا. تو اب یہاں تک تو ہم آ گئے کہ جب سلبی بیٹا میں بچ سکا تو کوئی اور کا بچے گا. بس ٹھیک ہے نا. اچھا بھائی سلبی بیٹا نو کا بیٹا ابنی نو نے کہا یہ میرا بیٹا ہے, واقعی بیٹا تھا نو کے سلب سے تھا. نو کا بیٹا العظم نبی کے گھر میں پیدا ہوا, فرشتے آتے ہیں, فرشتوں کی پروں کی ہوا اس کے اوپر لگتی ہے, وحی الہی کا ماحول ہے اور اس ماحول میں بگڑ گیا. میری تقریر تمام ہو گئی, میری تقریر واقعی تمام ہو گئی, لیکن یہ میسج دے رہا ہوں اور اس میسج کو اپنے ذہن میں قیامت تک محفوظ رکھ رہا ہوں. اچھا بھائی تو وحی الہی کا ماحول ان لگن لگی کا بیٹا ہوا کیا؟ کبھی بات یہ تھی کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام تربیت میں اتنے منہمک تھے کہ انہیں تربیت کا موقع نہیں ملا. اچھا بھائی، تو کس نے تربیت نہیں کہا؟ ماں نے، ماں کافرہ تھی، ماں کافرہ تھی اس لیے بیٹا کافر ہو گیا. تو اتنی بات تو طے ہو گئی کہ نبی کا گھر مسلمان نہیں بناتا. نبی کا گھر مسلمان نہیں بناتا، تربیت مسلمان بناتی ہے. اگر نبی کا گھر ہو اور تربیت صحیح نہ ملے تو بیٹا کافر ہو جائے. بھائی یہاں تک تو تم آ گئے نا، تو ماں کافرہ تھی، ماں کافرہ تھی اس لیے بیٹا کافر ہو گیا. اسی لیے اللہ نے آگے کے لیے یہ بندوبست کیا کہ ہر نبی کی ہر زوجہ قائد اولاد نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اچھا بھائی، تو ہر نبی کی ہر زوجہ قائد اولاد نہیں ہوگی. کبھی اس میں بتاؤں گا کہ کن انبیاء کو پروردگار نے اولاد سے محروم رکھا اور کیوں رکھا، یہ ایک موضوع ہے اور اس پر بات ہوگی. اچھا بھائی، تو بیٹا کافر ہو گیا چونکہ ماں کی تربیت تھی. طے ہو گئی نا بات کہ اگر وحی الہی کے گھر میں بھی پیدا ہو تو باپ کی نبوت اثر انداز نہیں ہوتی، ماں کی تربیت اثر انداز ہو جاتی ہے. تو جو کچھ ہے وہ تربیت ہے. بھائی اتنی بات تو طے ہو گئی نا، تربیت ہے، جو کچھ بھی ہے وہ تربیت ہے. اور اب جب یوم حسین منائے جائیں گے اور کل سے اخبارات میں مضامین اور مقالے آنے شروع ہوں گے تو دیکھنا میرا اس جملے پر نوٹ کر لینا کہ بھائی حسین بہت بڑا انسان تھا. کیوں؟ پوچھا کہ محمد کی گود میں پڑ گیا. کمال ہو گیا، خدا کی قسم، خدا کی قسم کمال ہو گیا. ہم نے کبھی کہا کیا صرف محمد کی گود میں نہیں پلا، محمد کا لوہا بہن چوسا، محمد کے کندھے پر آ، محمد کی گود میں سویا، محمد کی گود میں جاگا، محمد کے کندھے پر حالت نواز میں بیٹھ گیا. تو تربیت تھی جس نے حسین کو حسین بنا دیا. تو یہ بھی تو طے کر کے چلو کہ وہ کس کی تربیت تھی جس نے یزید کو یزید بنا دیا. اگر رسول کے کھاتے میں ہیں تو یزید کی برائیاں کس کے کھاتے میں ہیں، یہ بھی تو طے کرو. تو مجھے خدا کی قسم سے انکار نہیں ہے کہ گود بناتی ہے انسان کو، گود نے حسین کو حسین بنا دیا. تو اب اس گود کے متعلق فتویٰ کیا ہے جس نے پال کر محمد کو رسول بنا دیا؟ میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ میرا نبی یہ کہہ رہا تھا مسئلہ لوہے بھجی کا مسئلہ سفینہ تنوری. اب بات یہاں تک آ گئی تو اب محرم کی پہلی تاریخ گزر گئی اور یہ گفتگو اس سلسلے کی پہلی گفتگو ہے. تو پھر ابو ذر ہی کو سنو اور بات ابو ذر ہی پہ مکمل ہو جائے. سمجھنا کہ آج میں نے مسائل نہیں پڑھے، لیکن جب بات آ گئی تو سنو. رسول کی مسجد کے چبوترے پر باہر بیٹھ کر ابو ذر کا طریقہ یہ تھا کہ وہ فضائل علی کی حدیثیں بیان کرتے تھے. اور انہیں سزا ملی، زد و کوب کیا گیا، انہیں منع کیا گیا، نہیں مانے. آرام سے سنو, میں واقعہ تو بیان نہیں کیا کرتا, لیکن اب واقعہ آگے آیا ہے تو یہ سن لو آرام سے. نہیں مانے, حکم ہوا کہ ابو ذر سے کہا جائے کہ وہ شہر چھوڑ دے. ابو ذر نے تعمیل کی, کہا ٹھیک ہے میں ربضہ چلا جاؤں گا. کہا جا ربضہ چلے جاؤ, نبی سے دور ایک مقام, کہا میں چلا جاؤں گا. ایک میسج بھیجا علی کو کہ یا امیر المومنین میں جا رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ کی آخری زیارت کر لوں. علی آئے اور حسنین کو لے کے آئے. جیسے ہی ابو ذر کی نگاہ پڑی رونا شروع کر دیا. کہا ابو ذر تم چھوٹی سی مسافرت پر رو رہے ہو, ابھی تو تمہیں بڑے مسائل برداشت کرنے, چھوٹی سی مصیبت پر. کہا نہیں علی, میرے رونے کے یہ سبب نہیں ہے. کہا پھر؟ کہا جب میرا جی چاہتا تھا, ابو ذر نے کہا جب میرا جی چاہتا تھا کہ میں اپنے رسول کی زیارت کروں تو میں ان دو شہزادوں کو دیکھ لیا کرتا تھا. اب یہ زیارت نصیب نہیں ہوگی. علی نے انہیں ودا کہا اور کہا جاؤ ابو ذر, تمہیں خدا کے سپرد کیا. ابو ذر چلے. ابو ذر کی بیوی, ابو ذر کا ایک بیٹا, ابو ذر کی چھوٹی بیٹی, چار افراد یہ چلے. اور سامان سفر جانتے ہو, ایک بوسیدہ سا کمبل بوریا, ایک بوسیدہ بوریا, ایک پانی پینے کے لیے اٹورا اور ایک لوٹا, بس یہ تھا سامان سفر ابو ذر کا. رمضا آئے, جنگل میں قیام کیا, چار افراد ہیں جنگل میں قیام کیا, نہ کھانے کو کچھ نہ پینے کے لیے کچھ. بہرحال جیسے بھی ہوا گزرا, اس نے ابو ذر کا بیٹا بیمار ہوا, اتنا شدید بیمار ہوا کہ اس کے زندہ رہنے کی توقع ختم ہو گئی. بیٹھے ہوئے رو رہے تھے ابو ذر بھی, ابو ذر کی سب دونوں رو رہے تھے. اتنے میں اچھا ابو ذر کے بیٹے کا سر ابو ذر کی ماں کی گود میں تھا. اتنے میں ابو ذر بچے کے چہرے پر تجو دیکھا اور زائدہ سے کہنے لگے اب تو ہٹ جا اس مکان سے, اب وہ مندر آ رہی ہے تو تو برداشت نہیں کر سکے گی. سمجھ رہے, جوان بیٹا ہے نا. میں نے جب یہ واقعہ پڑھا مجھے اکبر کی ماں یاد آ گئی. سنو, جب میں یہاں تک تمہیں لے آتا ہوں تو یہ واقعہ سنتے جاؤ. ایک صحابی رسول کا واقعہ, کہا بی بی اب تو ہٹ جا اس کے پاس سے, تو اب اس فیصلے کو دیکھ نہیں سکتی. زوجہ ہٹ گئی, ابو ذر کا سر اپنے زانو پہ رکھا, کچھ دیر میں بچے نے تالی اجل کو نہ پھینکا, قضا کی. اب رونے والے ابو ذر, ابو ذر کی زوجہ, ابو ذر کی بیٹی, بیان کرتے کرتے ابو ذر کی زوجہ نے کہا کہ بیٹے تجھے ایسی جگہ موت آئی جہاں تجھے غسل دینے والا بھی نہیں ہے. سن رہے ہوں, کفن دینے والا بھی نہیں ہے, تجھے قبر میں اتارنے والا بھی نہیں ہے. بس یہ سننا تھا کہ ابو ذر نے اپنی زوجہ کو مخاطب کیا اور کہا بی بی مت گھبرا, اسلام پھیل چکا ہے اور یہ جو دور گاؤں نظر آ رہا ہے یقیناً اس میں مسلمان ہوتے. میں جاتا ہوں اور میں اس بچے کے کفن اور دفن کا بندوبست کرتا ہوں. آئے گاؤں میں اور آواز دی کہ گاؤں لوگ کے لوگوں تم میں کوئی مسلمان بھی ہے؟ ایک بوڑھا آگے آیا, کہا کہاں کیا چاہتے ہو تم؟ کہا میرا بیٹا مر گیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو خود کو کفن کا بندوبست کروں. کہا تم ہو کون؟ کہا میرا نام ہے ابو ذر, کا رسول کے ساتھ. لاش بے گوڑ کفن پڑی ہوئی ہے,
سارا گاؤں جمع ہو گیا. کہا چلو. چل ہی رہے تھے, چل ہی رہے تھے گاؤں والے غسل و کفن کے لیے تو بوڑھے نے پھر روک لیا. کہا ابو ذر ایک بات اور بتا دو, اس کی ماں بھی ساتھ ہے؟ کہا کہ ہاں اس کی ماں بھی ساتھ ہے. وہ گیا اپنے گھروں کے اوپر اور کہا مسلمانوں کی عورتوں کیا گھروں میں بیٹھی ہوئی ہو؟ ایک صحابی کا بیٹا مر گیا ہے اور اس کی ماں اکیلی بیٹھی ہوئی رو رہی ہے. اجرکم اللہ. دیکھو آپ دامنِ وقت میں گنجائش نہیں رہی, گھنٹہ مکمل ہونے کو آ رہا, لیکن میں کیسے ناتمام چھوڑ دوں اس واقعے کو. دو جملے رہ گئے ہیں وہ سنتے جاؤ. عورتیں آئیں, مرد آئے, عورتوں نے ایک ایک عورت نے ابو ذر کی زوجہ کو تسلی دی, تعزیت ہو گئی. ادھر مردوں نے غسل دیا, کفن پہ لایا, ٹھیک ہے نا, ادھر قبر کھودی. جب تیاری ہو چکی دفن کی تو ایک مرتبہ ابو ذر اٹھے کہ اپنے بیٹے کا لاشا اٹھائے. لوگوں نے ہاتھ جوڑ لیے, کہا ابو ذر میرے تمہارے رسول نے کہا ہے کہ خبردار باپ کو بیٹے کا لاشا اٹھانے نہ دے. تم نے گریا کیا, گریا کر لیا نا, بچہ دفن ہو گیا. تاریخ لکھتی ہے کہ ممتا کی آگ میں جل کر بچے کی ماں تیسرے دن مر گئی. شاباش ہے کربلا کی خواتین پر. بس میرے عزیزو دو جملے سنو, بیٹا مر گیا, بیٹے کی ماں مر گئی, ابو ذر, ابو ذر کی 7 برس کی بیٹی, جنگلوں کی گھاس کھائی, درختوں کے پتے کھائے اور اس طریقے سے زندگی گزاری. اب آخری دو جملے سنو گے, پتے کھاتے کھاتے ابو ذر کی طبیعت خراب ہو گئی, اتنے بیمار ہوئے تو اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہ رہے. ایک دن بیٹی بیٹھی ہوئی تھی, ابو ذر نے آنکھیں بند کی, کہا بابا آنکھیں کھولو. ابو ذر نے اپنی کمزور آنکھیں کھولی, کہا بیٹی اب میں بچوں گا نہیں. کہا بابا قضا تو سب کو ہے لیکن آپ مجھے کسی کا چھوڑ کے جا رہے ہیں, میں آپ کو دفن کیسے کروں گی, میں آپ کو دفن کیسے کروں گی. کہا بیٹی مت گھبرا, جب میں مر جاؤں تو چادر میری لاش پہ ڈال دے اور جہاں قیام ہے اس سے دور جو شاہراہ ہے, عام چراہ ہے, جو راستہ جا رہا ہے مدینے کو, اس پہ جا کے بیٹھ جا. میرے مولا نے کہا تھا کہ قافلہ گزرے گا. میرے مولا نے کہا کہ قافلہ گزرے گا تو بیٹی تو وہاں بیٹھ جانا اور بس یہ جملہ کہنا, ماتل غریب اصلا, ایک مسافر بن گیا ہے نماز جنازہ پر. وہ بیٹی سر نے ہوائے ہوئے بیٹھی تھی, رو رہی تھی کہ قافلہ گزرا. قافلے کے سردار نے ایک لڑکی کو بیٹھے ہوئے دیکھا, سردار کا رنگ نہ ہو گئے, مالک کے اشکر. بس تقریر تمام ہو گئی, تقریر تمام ہو گئی. بچی نے کھڑے ہو کے کہا ماتل غریب سالات. مالک اشتہ نے کہا قافلے کو روکو. پورا قافلہ رکا, جب پورا قافلہ رکا گھوڑے سے نیچے آئے. کہا بیٹی, بیٹی وہ لاش کا ہے؟ کہا دور ہے شاہراہ عام سے لے کر پورے قافلے کو بچی آئی. جیسے ہی
ماری اشتر کی نگاہ آپ دوسرے کے چہرے پہ پڑی. کہاں جی آپ دوسرے صحابی رسول کہا ہاں میں اس کی بیٹی ہوں. بس یہ کہنا تھا کہ کافر آگے نہیں بڑھے گا. کوئی کدال لایا, کوئی پانی لایا, اب تیار کی گئی, غسل دیا گیا. جب کفن دینے کی نوبت آئی تو ابو ذر کو مال کے اشتر نے قیمتی کفن اپنی طرف سے دیا. برا قافلہ ہو گیا کہ یہ رسول کے صحابی کی لاش ہے, کفن میں تو ہم سب شریک ہوں گے. کہا اچھا بھائی کفن کی قیمت لگاؤ. کفن کی قیمت لگی, سب اس میں شریک ہوئے. دفن کیا ابو ذر کو. ابھی دفن کر کے مٹی نہیں ڈالی تھی کہ بیٹی کو بلایا. یہ آخر جو لہمے کر رہی ہے تم بول چکے. بیٹی کو بلایا, 7 برس کی بچی خرید آئی. کہا اپنے باپ کی صورت آخری مرتبہ دیکھی, اب دیکھنے کو نہیں ملے گی. بچی کوٹ گئی اور رخسارا غلطی آپ گزرتے رخساری میں. تو کہتی ہے بابا مجھے کس سے چھوڑ کے جا رہے ہو. آخری جملہ بابا مجھے کس سے چھوڑ کے جا رہے ہو. مالک نے بچی کو گھسیٹ دیا. کہا بیٹی اب یہ جملہ نہ کہنا, جب تک